بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصرها الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں پوائنٹ نمبر 150 پر، اس کا آخری حصہ رہ گیا تھا، وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رأی یونس بن عبید ابنہ وقد خرج من عند صاحب ہوا فقال یا بنی من این خرجت. امام یونس ابن عبید نے اپنے بیٹے کو دیکھا جب وہ ایک بدعتی کے گھر سے نکلا. فقال یا بنی من این خرجت، پھر باپ نے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے تم کس کے گھر سے نکلے، کس کے ساتھ سے نکلے ہو؟ قال من عند عمرو بن عبید، بیٹے نے کہا عمرو بن عبید کے گھر سے نکلا ہوں. قال یا بنی، یونس بن عبید اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے بیٹے، لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. تو باپ نے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے اگر میں تمہیں کسی خنثى کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتا اس سے کہ تم فلان و فلان کے گھر سے نکلے ہو. ولأن تلقى الله یا بنی زانیا فاسقا سارقا خائنا احب الی من ان تلقاه بقول اهل الاهواء. اور اے میرے بیٹے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے اگر تیرے اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات ہو، یعنی مرنے کے بعد، کہ تو زانی ہو، فاسق ہو، چور ہو، یا خیانت کرنے والا ہو، اس سے کہ تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت کہ سے تمہاری ملاقات میں مرنے کے بعد کہ تم اہل احوا کے قول سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو. الا ترى ان یونس بن عبید قد علم ان الخنث لا يضل ابنه عن دينه وان صاحب البدعة يضله حتى يكفر. پھر امام بربہاری رحمہ اللہ امام یونس بن عبید کے اس قول کے تعلق سے فرماتے ہیں: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک یونس بن عبید نے یہ خوب جان لیا تھا کہ خنثى اس کے بیٹوں کو کبھی گمراہ اپنے دین سے نہیں کر سکتا، لیکن جو صاحب بدعت ہے وہ اسے گمراہ کر دے گا یہاں تک کہ وہ کافر ہو جائے گا. امام بربہاری رحمہ اللہ اہل بدعت کے تعلق سے مسلسل اس پوائنٹ میں اور اس سے پہلے والے پوائنٹ میں بھی باتیں فرما رہے ہیں، اور خصوصی طور پر اہل بدعت کے تعلق سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلق قائم کرنا، دوستی رکھنا اور ان کے قریب رہنے کے تعلق سے سختی سے منع فرما رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں. اور یونس بن عبید معروف سلف میں سے ہیں اور دوسری صدی کے علماء میں سے ہیں. اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جبکہ وہ ایک بدعتی کے گھر سے نکلا، بڑی سختی سے اپنے بیٹے کو منع کیا اور ایک مثال دی کہ خنثى یعنی صنف ثالث، جس کو ہم ہجرہ بھی بولتے ہیں، اگر تم اس کے گھر سے نکلتے مجھے یہ زیادہ پسند ہوتا کہ تم اس بندے گھر سے نکلے ہو. اہل بدعت کے گھر سے، اس شخص کے گھر سے کیوں نکلے ہو تم؟ اور سختی سے منع کیا. پھر فرمایا اگر تمہاری ملاقات اللہ تعالیٰ سے آئیں تو تمہاری موت اس حالت میں ہو کہ تم فاسق ہو، فاجر ہو، چور ہو، خیانت کرنے والا ہو، خائن ہو. یہ زیادہ مجھے پسند ہے کہ تمہاری اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی موت کسی بدعتی کے قول پر ہو. یہ سب کس لیے ہے؟ یعنی سلف اپنے بچوں کی تربیت سلفیت کی اساس پر کرتے تھے، اور یہ تفصیل بھی بیان کرتے تھے. آج اگر آپ سلفیت کی کسی سے بات کریں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا نیا گروپ آ گیا، کون سے نئے فرقہ آ گیا، کون سی نئی باتیں آ رہی ہیں، یہ ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. سچ بات ہے سنی اسی لیے تھی، کوئی بتانے والا نہیں ہے، بہت کم لوگ اس پر بات کرتے ہیں، بہت کم لوگ ان علماء کے اقوال اور ان کتاب کی شرح کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں. اس لیے لوگوں کو نئی باتیں لگتی ہیں، وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے اتنی بڑی سختی، کہاں فاسق فاجر اور کہاں یہ خنثیٰ کی باتیں، کہاں یہ زناکاریاں بدکاریاں. اور عجیب سی بات یہ، کیسے ہمارے سلف ہیں کہ اپنے بچوں کو منع کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا ظاہر میں عبادت ہے، نیکوکار ہے، نماز بھی ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، آپ اس کے ساتھ نہیں اٹھو بیٹھو، اور اٹھنا بیٹھا تو کسی فاسق فاجر کے ساتھ اٹھنا بیٹھا چاہیے تمہیں. اور پھر حقائق خلط مل کر کے اس نتیجے کو نکال خود لیتے ہیں، خود نکال لیتے ہیں کہ یہ بڑے سخت گروہ ہے، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، الحدیث کہتے ہیں، اور بڑے سخت لوگ ہیں جناب، یہ بڑے سخت مزاج لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے. سبحان اللہ، جب تک ایسے لوگ موجود تھے علم بھی غالب تھا، سلفیت بھی غالب تھی، حق بھی غالب تھا. جب ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے اور ان کے اس علم کو بھی دبا دیا گیا صرف کتابوں میں، کتابوں کی حد تک اسے محفوظ کر دیا گیا، اس پر بات کرنے والے کم لوگ رہ گئے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ باتیں عجیب سی لگنے لگیں، اور آہستہ آہستہ لوگ اس حقیقت سے اور حق سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ باطل جو ہے اس کو خوبصورت کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، یہ اعلان کیا جاتا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایک ہمارا رب ہے، ایک ہمارا رسول ہے، ایک ہمارا قرآن ہے، ایک ہمارا دین ہے، کیوں تفرقے میں پڑتے ہو، ہم سب ایک ہیں اور ہم سب کو ایک ساتھ ملنا چاہیے، کوئی کسی کو کچھ کہے کوئی فرق نہیں. یہاں تک ایک شخص نے یہ کہا، اگر تم نے ابو ہریرہ کو گالی دینی ہے تو اپنے گھر میں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھیں ہم سب ایک ہیں. سبحان اللہ، سید ابو ہریرہ کو گالی دینے والا، ابو بکر عمر کو گالی دینے والا شخص، وہ ہمارا کبھی دوست ہو سکتا ہے؟ جو اس دین کے اساس کا دشمن ہے، میرے بھی صحابہ کو نکال دیں آپ، دین کے اساس ہل کے رہ جاتی ہے. قرآن اور حدیث، آج اگر ہمیں ایمان ہے، یقین ہے قرآن اور حدیث پر، اگر آپ صحابہ کو نکال دیتے بیچ میں سے، تو قرآن اور حدیث دونوں نہیں رہتے، اور دونوں وحی ہیں، دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، دین اسلام اسی پر قائم ہے. سبحان اللہ، تو میرے بھائی یہ بنیادی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں. ہم اصول السنہ پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ، اصول السنہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ عقیدے کے اساس، عقیدے کی بنیاد ہے. اپنے علم کی اساس اگر آپ اسی نور پر، اسی انہی قواعد کی بنیاد پر نہیں آپ علم حاصل کرو گے، تو آگے پھر جتنی بھی آپ پی ایچ ڈیاں کر لیں، جتنی بھی آپ شریعت کا علم حاصل کر لیں، اس میں کوئی خیر اس لیے نہیں ہوگا کہ پھر یہی باتیں ہوں گی، یہ سختی کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں ناجائز سختی کرتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ فاسق فاجر سے دوستی رکھ لو، اور جو بیچارے اللہ والے لوگ ہیں ان سے دوری اختیار کرو. کبھی تبلیغ کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی ذاکرہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی فلاں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ، پھر یہ دین کی اساس ہے. اور ایک یہاں پہ حقیقت بتا دوں میں آپ لوگوں کو، جس شخص کے اصول صحیح ہیں اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ان اصول صحیح اصول کی وجہ سے اس کی غلطی معاف کی جا سکتی ہے. جس کے اصول غلط ہوں اور اگر صحیح کام بھی وہ کرتا ہے، تو اس غلط اصول کی وجہ سے اس صحیح کام کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. حقیقت واضح ہے. اس لیے جب اہل سنت میں سے کوئی شخص غلطی کر لیتا ہے، ہم اس کو عذر پیش کر کے اس کی عزت آبرو کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی غلطی کو نہیں قبول کرتے، لیکن اس کی عزت پاسداری کو برقرار رکھتے ہیں، کہتے ہیں اہل سنت میں سے ہے. اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی پر مجموعہ فتاوی میں ایک پوری جلد نمبر 20 میں مکمل تفصیل لکھی ہے، رفع الملام علمۃ الاعلام، اور اگر سے یہ کتاب چھپ چکا ہے، 10 سے زیادہ عذر پیش کیے شیخ حسین رحمہ اللہ نے ان سلف کے تعلق سے، اور ان کبار علماء کے تعلق جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطی کا 10 سے زیادہ عذر پیش کیے ہیں. اگرچہ قرآن و سنت کے خلاف ہی فتویٰ موجود ہے، لیکن وہ خیر چاہتے تھے، اصول صحیح تھے، غلطی لگ گئی، کیونکہ بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، ہم غلطی کی نشاندہی کریں گے، غلطی کی اتباع نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عالم کی عزت اور آبرو کی پاسداری کرتے ہوئے ان کا جو حق احترام کا وہ اپنی جگہ پہ برقرار رکھیں گے. دوسری طرف جو اہل بدعت ہیں، جن کے اصول ہلے ہوئے ہیں، چاہے خوارج میں سے ہو، روافض میں سے ہو، یا جہمی ہو معتزلی ہو اہل تصوف میں سے ہوں، اگر وہ صحیح کام بھی کرتے ہیں صحیح بات بھی کرتے ہیں، ان کے غلط اصولوں کی وجہ سے ان کے صحیح کام یا صحیح بات کو نظر انداز کر دیا. اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو یہ صحیح کام جو ہے اس لیے بیچارے ٹھیک ہیں کیونکہ صحیح کام کرتے ہیں. میرا بھی صحیح تب ہوتا کہ ان کے اصول صحیح ہوتے. دیکھیں خوارج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ کی جماعت کو مخاطب فرما کر کیا فرمایا کہ تم لوگ اپنی نمازیں ان کو نمازوں اپنے کو حقائق نظر سے دیکھو گے کہ اتنی یعنی یہ نمازیں پڑھیں گے، لمبی نمازیں، عبادت گزار، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کریں گے ان کے حلق سے اترے گا نہیں. دو فائدے اس جملے میں کیا ہے، کثرت سے تلاوت اور کم فہمی، حلق سے اترے گا دل تک جائے گا نہیں. صرف پڑھنا جانتے ہیں کثرت سے لیکن عمل کرنا نہیں جانتے ہیں. کہ اس اچھے کام کو پھر سراہا گیا کیا کہ کثرت سے تو پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کو، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، تین مختلف حروف ہیں، ایک کا 10 گنا سے زیادہ ثواب ہے، یہ فرمایا گیا. تو جس کے اصول ہیلے میں ہیں غلط اصول ہیں اس کے صحیح عمل کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کے اصول صحیح ہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس صحیح اصولوں کی وجہ سے اسی غلطی کو معاف کر دیا جاتا ہے. الغرض آئے دیکھتے ہیں اس قصے اور جملے کے تعلق سے فضل شیخ العلامہ صاحب وزن فضل حفظ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں عمرو بن عبید هو شیخ المعتزلہ، عمرو بن عبید جو ہیں معتزلہ کا شیخ معروف جو امام حسن بصری کے شاگردوں میں سے تھا اور معتزلہ کے سرداروں میں سے جو معروف سب سے بڑا سردار ہے. اچھا اصل قصہ یہ کہ یونس بن عبید نے اپنے بیٹے کو دیکھا صاحب ہوا یعنی عمرو بن عبید کے گھر سے نکلا، کہاں سے نکلو، عمرو بن عبید کے گھر سے. شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمرو بن عبید هو شیخ المعتزلہ، قال یا بنی لان اراک خرجت من بیت خنثى احب الی من اراک تخرج من بیت فلان وفلان. شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں الکلمۃ ھذہ لیست واضحۃ، خنثى خنثى یہ کلمہ واضح نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ صاحب رحمہ اللہ وفی بعض نسخ من بیت ہیتی، اس نسخے میں خنثى کا لفظ ہے، دوسرے نسخے میں خنثى کی جگہ ہیتی کا لفظ ہے. وہ شیخ صاحب فرمایا شیخ صاحب رحمہ اللہ فی غیر واضح ایضا، یہ دونوں کلمے جو ہیں لفظ جو ہیں واضح نہیں ہیں. لیکن المقصود، لیکن مقصد اصل یہ ہے امام صاحب کا، امام بربہاری کا اور امام یونس بن عبید کا کہ اس قصے میں ان لا تجالس اہل الاہواء اہل البدع، اہل بدعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. فلو انک خرجت من عند صاحب سنۃ ولکنہ عاص، اگر آپ یہ صاحب سنۃ کے گھر سے نکلتے ہو جبکہ وہ یعنی گنہگار ہو، نافرمانے پر اترا ہو، هذا اسهل من ان تجلس الى صاحب بدعه، یہ اس سے آسان ہے کہ تم کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھو. هذا ما حذر منه يونس بن عبيد ولده، یہی ہے تحذیر یا خبردار کرنا جو یونس بن عبيد اپنے بیٹے کو خبردار کیا ہے. لانه جلس الى عمرو بن عبيد راس المعتزله، کیونکہ یونس بن عبيد کے بیٹا جو ہے وہ عمرو بن عبيد جو معتزلہ کا سردار ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فکونہ یجلس عند مسلم صاحب سنۃ ولو کان عنده نقص فی دینہ فان ھذا اسہل واخف ضرر من مجالسته للمبتدع. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فکونہ یجلس عند مسلم صاحب سنۃ، کہ کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان جو صاحب سنت ہے اس کے ساتھ بیٹھنا جو ہے، ولو کان عنده نقص فی دینہ، اگرچہ اس کے پاس دین میں کوئی نقص ہے کوئی کمی ہے، فإن هذا أسهل وأخف ضررا، یہ زیادہ آسان اور کم نقصان ہے من مجالسة المبتدع کہ کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھنا. ومن باب أولى التعلم، اور باب أولى میں سے اس سے علم حاصل کرنا، یعنی اس سے زیادہ خبردار اور آگاہ کیا گیا ہے، منع کیا گیا. لا تتعلم من أهل الأهواء والبدع والمحدثات، کبھی بھی أهل أهواء أهل بدعت اہل محدثات سے علم حاصل نہ کرنا. بل تعلم علی اہل السنہ، اہل سنت سے علم حاصل کریں، علی علماء اہل السنہ، علماء اہل سنت سے علم حاصل کریں، علماء العقیدہ الصحیحہ، یہ وہ علماء جن کا عقیدہ صحیح ہے، صحیح عقیدہ والے علماء جو ہیں. کما قال محمد بن سیرین رحمہ اللہ، جیسا کہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ان هذا العلم دین فانظروا عما تأخذون دینکم، کہ بے شک یہ علم دین ہے، بس تم دیکھ رہے ہو تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو، کس سے لیتے ہو. فإن كان مجرد مجالسة فيها هذا الخطر، أقل صرف بيتنا سي يخطر لاحق هوتا ہے، يعني جس کا ذكر کیا جا رہا ہے، فكيف بالتعلم علم مبتدع تو پھر کسی بدعات سے علم حاصل کرنے کے بارے میں کیا کہنا. قوله وَلَنْ تَلْقَ اللَّهُ يَا بُنَيَّ زَانٍ فَاسِقًا سَارِقًا خَائِنًا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ تَلْقَاهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. صاحب حفظ الله فرماتے ہیں يقول لابنه، امام يونس بن عوذ بن بيتسه کہتا ہے، كونك تموت عاصي مرتكب لكبيرة دون الشرك فأنت ترجو الرحمة. اور بيتسه کہتے ہیں کہ تم اگر کسی کبیرہ گناہ پر مر جاتے ہو یا تمہیں موت کسی کبیرہ گناہ پہ نافرمانی پہ آ جاتی ہے شرک کے علاوہ، فأنت ترجو الرحمة، پھر تم اللہ کی رحمت کی امیدوار ہو، اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے. قال تعالى، ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الى اخر ايه سوره النساء نمبر 48. بشك الله تعالى لا يغفر ان يشرك به، نہیں مغفرت فرماتا کہ اللہ تعالی کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اور اس کے سوا اللہ تعالی چاہے تو مغفرت فرما دے اور معاف کر دے. شیخ زفرت، وحتى لو عذب صاحب الكبيره في النار فان مآله الى الجنه، یہاں تک کہ اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص جو ہے اسے جہنم میں سزا بھی دی جائے تو اس کا جو انجام ہے یا آخر انجام وہ جنت ہے. ولا يخلد في النار، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. اما صاحب بدعت فانه قد تجر بدعته الى الكفر، لیکن صاحب بدعت ہے اس کو بدعت کفر کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے. فيكون من الخالدين في النار، تو اس طریقے سے نعوذ باللہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنے والوں میں سے ہوگا یا جنم میں ہمیشہ سے رہے گا. لأنه احدث في دين الله ما ليس منه، کیونکہ اس نے دین میں ایسی چیز ایجاد کی ہے جو دین میں سے نہیں ہے. والعاصي لم يقل ان معصيته دين، جبکہ جو نافرمان ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے یعنی بدعت کے علاوہ، اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی جو معصیت ہے وہ دین ہے، اس کی جو نافرمانی کبیرہ گناہ دین، اس نے کبھی نہیں کہا. فكونك تموت على معصية ولو كبيرة دون الشرك اخف من ان تموت على بدعة، کہ تمہاری موت اگر کسی معصیت، اگرچہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو شرک کے علاوہ، اسی پہ اگر ہو جاتی ہے تو اس سے کم یعنی نقصان ہے اس میں کہ تمہاری موت بدعت پر ہو. هذا كلام واضح جدا، یہ بات واضح جدا ہے نا. آخر جملہ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الا ترى ان يونس بن عبيد قد علم ان الخنث لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب بدعة يضل حتى يكفر. شيخ صاحب رحمه الله فرماتے ہیں، هذه الحكمة في كونه لا يجلس إلى المبتدع، یہ حکمت ہے کہ کس بدعت کے ساتھ نہیں بیٹھا یعنی دوست نہیں رکھنی چاہیے. اما ان يجلس صاحب سنة وان كان ناقصا في دينه وإيمانه، اصل بات یہ ہے کہ جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، زناکار ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، کچھ بھی ہے، دیکھو آپ کی دنیا کو خراب کر سکتا ہے، دین میں کچھ نقص پیدا کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا جب وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے کیا تمہیں دین سے گمراہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن جو بدعتی ہے وہ آپ کو دین سے گمراہ کر دے گا. فاسق اور فاجر کا ایمان کمزور ہوتا ہے، لیکن راہ راست پہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ راہ راست سے کیا مراد؟ توحید اور سنت پر ہو سکتا ہے. اسے آپ دیکھ لیں، سب سے بہترین زمانے بعض صحابہ سے چوری ہوئی کہ نہ ہوئی، زنا بھی ہو کہ نہ ہوا، تو کبیرہ گناہ کا موحد متبع سنت مرتکب ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اصول سیدھے صحیح ہو سکتے ہیں. لیکن جو صاحب بدعت ہے وہ تو آپ کو گمراہ کر کے رکھ دے گا کہ نہیں، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ سے بھی دور ہو، فاسق فاجر زناکار وغیرہ نہیں ہے، سود خور نہیں ہے، لیکن اصول اس کے ہلے ہوئے، غلط اصول ہیں اس کے، آپ اسے دوستی رکھتے ہو، اس کے ظاہر کو بہتر سمجھ کر اس اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہو اور کھانا بھی کھاتے ہو، آتے بھی ہو جاتے بھی ہو، وہ کیا کرے گا مجھے بتائیں؟ کیا وہ آپ کو اپنی مسلک سے بلائے گا کہ نہیں بلائے گا؟ کیونکہ اگر وہ دنیا میں مگن ہوتا، فاسق فاجر ہوتا، تو آپ کو شرابی آپ کو شراب پلا دیتا اور کیا کرتا؟ یہ ہوتا ہے نا، چور کا دوست چور ہوتا ہے، شرابی کا دوست شرابی ہوتا ہے. آپ کے دین کو آپ کو دین سے نہیں ہلا سکتا وہ، ہاں آپ کو دنیا ہلا کے رکھ دے گا، ایمان کی کمزوری کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن ایمان کی تبدیلی اور صحیح مسلک میں تبدیلی صراط مستقیم سے آپ کو ہٹا نہیں سکتا. واضح ہے کہ نہیں؟ جو بدعتی ہو کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے آپ کو بدعت کی طرف بلائے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جنت کے راستے پر ہوں تو میں بھی اس راستے پر لگانا چاہتا ہے، جبکہ وہ غلط راستے پر ہے. اور اکثر لوگوں میں دیکھیں اب جہل مرکب کا شکار ہیں، ان کو خود نہیں پتہ کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ کہ دعوت اور تبلیغ کی اساس کیا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. بصیرت کیا ہوتی ہے مجھے بتاؤ، لفظ بصیرہ کا کیوں ہے؟ مزے کی بات دیکھیں، ایسا علم جو آپ زندگی کو روشن کر دے بصیرت میں، اور آپ اسی علم کو لے کے آگے لوگوں کی زندگی کو روشن کر دیں جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. آپ تذبذب کا شکار نہیں ہیں، شک و شبہات کا شکار نہیں ہیں، آپ ایک واضح منہج پر قائم ہیں، ہر طرف نور ہی نور ہے، علم کا، تقوی کا، عمل کا، حسن اخلاق کا، آپ وہی چیز لے کے آگے جاتے ہیں. جن کی دعوت بصیرت پر نہیں ہے وہ کس طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ کس اساس پہ بلاتے ہیں، کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اب اسے پوچھے، کہتے ہیں معاشرے میں جاتے ہیں اور معاشرے سے جا کے سیکھتے ہیں. اور معاشرے کیا سکھائے گا آپ کو؟ آپ خود کہتے ہیں برے معاشرے سدھارنا چاہتے ہیں اور ان سے سیکھ کے آپ وہ آپ کو سدھاریں گے یا آپ ان کو سدھاریں گے؟ استاد شاگرد کو، یعنی گہرا اثر استاد کے شاگرد پہ ہوتا ہے، شاگرد کا استاد پہ ہوتا ہے. آپ کو استاد کون ہے؟ معاشرہ آپ کا استاد ہے. کیا سیکھتے ہو؟ ایک شخص سے میں نے کہا کہ جاہلوں کے طرف علم حاصل کرتے ہو تمہیں کیا دیں گے؟ کہتے معاشرہ جاہل تم نے کر دیا. معاشرہ جاہل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، علماء کے پاس جاتے ہو تم تو پھر اسے کیا سیکھو گے تم؟ علماء معاشرہ علماء بھی نہیں ہے بھائی، نہ جوہار نہ علماء، پھر ہے کون ہے بیچارے؟ ہونا تو یہ چاہیے جیسے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج ہے. میرا بھی یہ دعوت منہج الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے. صحابہ کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سر معاذ کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں، خاص تعلیمات تھی یا بس یہ فرمایا کہ جاؤ جو کہنا کہہ دینا، لوگ اس معاشرے میں جا کے سیکھ لینا یا معاشرے جا کے انٹریکشن کرنا، ساتھ ملنا، گھل مل جانا، آپ انشاءاللہ آپ کی دعوت کامیاب ہے. خاص انسٹرکشن کیا تھی، کہاں سے ابتدا کرنی ہے، نہیں مانتا تو پھر کیا کرنا ہے، مانتا تو پھر کیا کرنا، پوری یہ کس لیے ہے؟ یہ متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت، اس روشن سیرت کو دیکھ لیں آپ. علم کا نور ہے، علم کے نور کے اساس پر دعوت دیتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ صرف دعوت دیں، اور دوسرے جاہل کہتے ہیں آپ تورات بھی اٹھائیں، انجیل بھی اٹھائیں، قرآن بھی اٹھائیں، سب ایک ساتھ لے کے ڈو دعوی بس. وہ کیا دعویٰ کریں، کس چیز پہ دعویٰ کریں بھائی؟ تورات پڑھنے، محرف تحریف شدہ تورات پڑھ کے، بلکہ تورات سے آگے 10 قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں گیتا بھی رکھ لیں آپ، ہندو کی کتابیں بھی رکھ لیں، تاکہ آپ اگر دعوت دینی ہے تو آپ کی ان کی اساس کی بنیاد پر دعوت دیں، آپ ان کے دین کو غلط ثابت کریں، پھر اپنے دین کو صحیح ثابت کریں. کیا ہمیں پتہ ہے ہمارے اپنے عقیدے کے اصول کیا ہیں؟ کیا ہم یہ اصول سننا پڑھیں اس طریقے سے اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے ان اداروں میں؟ پھر جب تک آپ کے اساس بنیاد درست نہیں ہوگی آپ کیا دیں گے آگے لوگوں کو؟ سبحان اللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ کیوں منع کیا جا رہا ہے بار بار کہ بدعت کے ساتھ نہ بیٹھیں، دوستی نہ رکھیں، کسی فاسق فاجر کے ساتھ بیٹھنا تو بیٹھ جائیں، بیٹھا نہیں چاہیں دونوں کے ساتھ اگر مفروضہ ہے بیٹھنا. دونوں میں سے کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ فاسق اور فاجر سے بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ آپ کے دین کو نہیں بدل سکتا، لیکن بدعتی جو ہے آپ کے دین کو بدل کے رکھ دے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذہ الحکمۃ فی کون لا یجلس المبتدع، یہ حکمت ہے بدعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. اما یجلس صاحب سنۃ، اگر وہ صاحب سنت کے ساتھ بیٹھتا ہے کسی، اور سنی سے مراد صاحب سنت کون ہے؟ اہل حدیث اور سلفی، جو صحیح منہج پر قائم ہیں. کیونکہ بعض سمجھ سنی سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت والے کون کہتے ہیں آج؟ بریلوی کہتے ہیں. ہاں، وہ انکار ناقص ہیں فی دین و ایمانی، اگرچہ اپنے دین اور ایمان میں ناقص ہیں. فی النظر الذي يحصل بمجالسة المبتدع اشد من النظر الذي يحصل من مجالسة صاحب السنة العاصي، کیونکہ جو نقصان اس بدعتی کے ساتھ بیٹھ کے یا اس کے ساتھ دوستی رکھے ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ کوئی شخص کسی نافرمان کبیر گناہ پر اترے ہوئے شخص کے ساتھ بيتنسج هوتا، لأن صاحب بدعتي يدعوك البدعة يكجو بدعتي وبدعتك تروح بلايقة، ولا مخالفة الكتاب والسنة، كتاب والسنة مخالفة تروح بلايقة تمهي. أما العاصف فإنه لا يحذرك من كتاب والسنة، لكن جونا فرمانك براك هناك مرتكب يعني بدعتك إلاوة، هو تمهي كتاب والسنة سي خبردار نهي كريغا نا تمهي در كريغا، ولا يحذرك من اتباع السنة أبدا، هناك بيتم السنة كاتباع سمنها كريغا. ففيه فرق بين توجيه هذا وتوجيه هذا، تدونك توجيه من فرق هي غاية ما يكون أنه قد يحسن لك فعل المعصية فقط، اتنتك كرسك تاك جو كبير هناك مرتكب هي، هو كسي كبير هناك تمهي لي خوبصورة بناكر بيش كر سكته. أما أن يحذرك من السنة فلا، لكن سنة ستمه خبردار كري دور كري يا ممكن نهيه. لا يحذرك من السنة، سنة ستمه منا نهي كريغا لا خبردار كريغا، بل يحترم السنة ويعظم السنة بخلاف مبتدع، لكن يجونا فرمان هي كبير هناك مرتكب هي السنة التعظيم بكرته بدأتك برخلاف، فإنه لا يعظم السنة بدأتك جوه السنة كبير تعظيم واحترام نهي كرته. یہ چند باتیں اس موضوع کے تعلق سے اگلے درس میں انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 151 سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اور آج کے درس میں یہ اچھی طرح بات یاد کر لیں کہ بات دوستی کو ہو رہی ہے، دوستی بدعت کے ساتھ نہیں رکھیں، نہ کسی فاسق فاجر کے ساتھ رکھنی ہے. مطلب یہ نہیں کہ جا کے کسی فاسق کو دیکھو اسے دوستی رکھ لو، بات کمپیریٹیولی ہو رہی ہے دونوں کے بیچ. مگر آپ کمپیئر کریں، ایک بدعتی ہے ایک فاسق اور فاجر، دونوں میں سے ایک سے دوستی لازمی رکھیں، مفروضہ ہے اگر رکھنی ہے تو. علماء یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو چھوڑو اس سے دوستی رکھو، یہ فرما رہے ہیں اگر ایک مفروضہ ہے، یعنی بات اتنی سخت ہے بدعتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا کہ اگر فاسق اور فاجر سے دوستی رکھنی اسے زیادہ بہتر ہے کہ کسی بدعت سے دوستی رکھ لی جائے. مطلب ہرگز نہیں کہ فاسق فاجر سے دوستی رکھنی ہو، دوستی رکھنے کا حق صرف جو سنی ہے، موحد ہیں، متبع سنت ہیں، جو سلفی ہیں وہ دوستی کا حق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں وہ دوستی کا حق نہیں رکھتے. لیکن ایک مفروض ہے اگر بدعتی ہے اور فاسق اور فاجر دونوں میں سے ایک سے دوستی رکھنی ہے، اگر رکھیں تو فاسق فاجر کے ساتھ دوستی رکھیں، کیونکہ آپ کو دین کو نہیں بدل سکتا، وہ آپ کو اپنی بدعت کے پاس ہے نہیں، وہ آپ کو نافرمانی کبیر گناہ تو آپ کو خسور بنا کے پیش کر سکتا ہے، لیکن آپ کو بدعت کی طرف بلا نہیں سکتا، نہ آپ کو صحیح راستے سے ہٹا سکتا ہے. لیکن دوسرے جو بدعتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے صحیح راستے پہ اٹیک کرے گا، آپ کے دین پر اٹیک کرے گا، اور تمہیں اپنے ساتھ بدعت کے راستے پر چلا کر ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پر رحم فرمائے اور بدعت کی شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.